الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم. الله کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور زندگی ہم سن رہے ہیں. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزوات کیے. اللہ کے دین کے خاطر جنگ اور لڑائیاں کی, جس کو جہاد اور قتال بھی کہا جاتا ہے. ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بہت صبر کے ساتھ رہتے تھے, یہاں تک کہ جب ہم نے بیت عقبہ کا واقعہ سنا تھا کہ جس میں مدینہ کے لوگوں نے آ کر حج کی سیزن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی, اس وقت پر بھی جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے مینا میں دشمنوں کو قتل کرنے کی پرمیشن مانگی, اجازت مانگی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, منع کر دیا, اور آپ نے فرمایا لم عمر بذالک, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، ابھی اللہ کے یہاں سے اجازت نہیں ملی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن سکون سے رہنا پسند فرماتے تھے، لڑائی جھگڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہجرت سے پہلے مینا میں ساتھیوں نے اجازت مانگی تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی اجازت نہیں دی۔ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے کعبۃ اللہ کی صفائی کا قصہ بھی ہوا۔ کعبۃ اللہ کے اندر بڑی گندگی ہو گئی تھی، بہت سارے بت کعبہ کی چھت کے اوپر مکہ کے لوگوں نے چڑھا دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، چلتے چلتے ہم کعبہ کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر چڑھ گئے۔ کعبہ پر چڑھنا تھا، سیڑھی نہیں تھی، ٹیبل نہیں تھا، تو حضرت علی کے کندھوں پر چڑھ کے حضور نے کعبہ پر چڑھنے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی اٹھنے گئے تاکہ حضور آسانی سے کعبہ کے اوپر چڑھ جاوے، تو حضرت علی اٹھ نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں کندھوں پر کھڑے تھے، حضرت علی اٹھ نہیں سکے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی زیادہ نہیں تھی، حضور زیادہ جاڑے موٹے نہیں تھے، حضور سمجھ گئے کہ علی کمزور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے کندھوں سے نیچے اتر گئے۔ اترنے کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور حضرت علی کو فرمایا کہ علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ۔ کتنی بڑی بات! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت علی کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائی تھی، بڑی طاقت اللہ نے حضور کو دی تھی، کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں حضور کے مبارک کندھوں پر چڑھا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں آسمان پر پہنچ جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر پیر رکھ کر کے آسمان تو کیا، اس کے اوپر جانا بھی آسان ہے حضور کی برکت اور طفیل میں۔ کافر میں کعبہ کے اوپر چڑھ گیا تو دیکھا حضرت علی نے کعبہ کی چھت پہ جا کر کہ پیتل اور تانبے کے بنائے ہوئے بت رکھے ہوئے تھے. حضرت علی نے اوپر جا کر کے دائیں بائیں دابی جمڑی طرف آگے پیچھے سارے بت کعبہ کی چھت پر جمع کر لیے, اکٹھے کر لیے, ڈھیر لگا دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ان سب کو نیچے پھینک دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو نیچے کر دیا تو سب ٹوٹ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. یہ کعبۃ اللہ کی گندگی سے صفائی کی کوشش کی. کعبہ شریف کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفائی کی اور حضرت علی کے ساتھ مل کر صفائی کی. حضرت علی کو اوپر چڑھا کر کے صاف صفائی کا کام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے جہاد کیے, جتنی جنگ کی, جتنی لڑائی کی, اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ امن اور شانتی کا ماحول قائم کرنا. دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ ظلم کو ختم کرنا. تیسرا بڑا مقصد تھا انصاف کا ماحول قائم کرنا. اور چوتھا بڑا مقصد تھا فتنے, شرارت, جتنے بھی غلط ہنگامے, ان سب کو ختم کرنا تھا. اس مبارک مقصد کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر غزوات کیے, جنگیں کی, لڑائیاں لڑی, اور اس کے پیچھے یہ پاکیزہ اور مبارک مقصد تھا. بڑی خطرناک بات یہ ہوئی کہ جب 53 سال کی عمر میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو اس وقت بھی مکہ کے دشمن چین سے نہیں بیٹھے. ان دشمنوں نے پہلا کام تو یہ خطرناک کیا کہ جتنے بھی صحابہ مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے جا رہے تھے ان کا مال, ان کی پراپرٹی, ان کا گھر, ان کا سامان مکہ کے ظالموں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. کتنا بڑا ظلم کہ جو صحابہ جانا چاہتے ہیں ان کو جانے نہیں دیتے. صحابہ چھپ چھپ کے مدینہ جاتے تھے اور جو صحابی جاتے تھے ان کے گھر پر مکہ کے ظالم لوگ قبضہ کر لیتے تھے, ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے تھے, ان کے جانور مال دولت پر قبضہ کر لیتے تھے. یہ بہت بڑا ظلم. پھر دوسرا ظلم مکہ والوں نے یہ کیا کہ صحابہ کا جو مال انہوں نے لے لیا, جس پراپرٹی پر قبضہ کر لیا, اس کو انہوں نے بزنس میں لگانا چالو کر دیا. تجارت میں, کاروبار کے اندر لگانا شروع کر دیا اور ان کا گندا اور ناپاک پلان یہ تھا کہ صحابہ کا مال بزنس میں لگاؤ, نفع کماؤ, اور نفع کما کر کے مدینہ کے اوپر اٹیک کرو، مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرو، یہ ان لوگوں کا گندا ناپاک غلط پلان تھا. اب اس زمانے کے اندر جو بزنس کرنا ہوتا تھا تو بزنس کرنے کے لیے مکہ سے سیریا جاتے تھے، شام جاتے تھے. اس وقت سیریا شام بہت بڑا بزنس ہب تھا، بہت بڑا مارکیٹ تھا. تو مکہ سے لوگ پیسے لے کر کے، سونا چاندی لے کر کے شام جاتے تھے. تو مکہ کے ظالم لوگ پیسے دولت صحابہ کی جو انہوں نے زبردستی لے لیے، اسی دولت کو لے کر کے ملک شام جاتے تھے، تجارت پرپس پر جاتے تھے کہ جو بینیفٹ آئے گا، جو نفع کمائیں گے وہ لا کر کے صحابہ پر اور ظلم کریں گے، مدینہ کے اوپر اور زیادہ حملے کریں گے. اس لیے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا کہ مکہ کے قریشی کافر لوگ جو بزنس کرنے کے لیے سیریا جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، تو ان کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا. تو کہا یہ لوگ جب جاوے یا وہاں سے ریٹرن ہوئے، اس وقت پر ان کے قافلوں کو روک لو، ان کے قافلوں پر چھاپے مارو، تاکہ جو دولت صحابہ کی ہے، ہجرت کرنے والوں کی ہے، مہاجرین کی ہے، ایمان والوں کی ہے، وہ دولت ہم واپس لے لے رہے، اور اپنی دولت چھوڑانا، اپنی دولت بچانا، یہ تو ہر انسان کا رائٹ اور حق بنتا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر دھیان رکھتے تھے کہ مکہ کے ظالم لوگ، قریشی کافر لوگ سیریا کب جا رہے ہیں، شام کب جاتے ہیں، کب آتے ہیں. تو حضور ان کا پیچھا کرنے کے لیے کبھی خود گئے، کبھی دوسرے صحابہ کو بھیجا، اور اس کے پیچھے بڑا مقصد یہی تھا کہ صحابہ کا جو مال مکہ والوں نے زبردستی لے لیا تھا، زبردستی قبضہ کر لیا تھا، اس کو ان کے پاس سے چھوڑا لینا اور اس دولت کے ذریعے نفع کما کر کے مدینہ پر جو اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اٹیک کو روک دینا، ان کے حملے کو روک دینا. اس لیے کہ اکنامک پوزیشن اگر ویک ہو جائے، مال دولت کمزور ہو جائے، تو پھر لڑنے کی طاقت باقی نہیں رہے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، امن شانتی ہو، اور وہ لوگ مدینہ پر لڑنے کے لیے نہ آوے. اس لیے حضور نے ان کی اکنامک پوزیشن کو ویک کرنے کے لیے اور ان کی بزنس لائن کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی جماعتیں بھیجی. جن صحابہ کی جماعتوں کو حضور نے بھیجا اس کو سریا کہا جاتا ہے، اور جس جماعت میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. ایسے غزوات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 یا 21 یا 24 یا 27 ایسے مبارک سفر کیے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے دشمنوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے، ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو حضور نے بھیجا، جس کو سریہ کہا جاتا ہے، وہ 70 یا 100 سریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے، گویا صحابہ کی 70 یا 100 کے قریب جماعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی تاکہ ظلم ختم ہو، امن سکون شانتی کا ماحول ہو، فتنے فساد کو ختم کیا جائے، اس پاک اور مبارک مقصد کے لیے صحابہ کی تقریباً 100 جماعتیں سریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے پہنچ گئے، صحابہ بھی دھیمے دھیمے مکہ سے مدینہ پہنچنے لگے، تو مکہ کے ظالموں نے مدینہ والوں کو دھمکیاں دینا چالو کی۔ مکہ سے جو بڑے سردار ابو جہل اور ابو سفیان عبی بن خلف، ان لوگوں نے لیٹر لکھا، خط لکھا مدینہ والوں کے نام پر دھمکی دینے کے لیے کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلایا، مدینہ میں رکھا ہے، ان کو نکال دو ورنہ ہم تمہارے مدینہ پر حملہ کرنے آئیں گے۔ کھلم کھلی مکہ کے کافروں کی دادا گیری اور مدینہ والوں کو دھمکی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ جب ان کا دھمکی بھرا لیٹر مدینہ پاک آیا تو حضرت قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظم میں جواب بھی ان کو لکھا مکہ والوں کو، اور اس کے بعد اور الٹیمیٹم بھی مکہ والوں نے مدینہ والوں کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دو۔ قسم کھا کر کے کہا کہ اگر تم ان کو نہیں نکالو گے تو ہم مکہ سے بہت بڑا لشکر لے کر کے اٹیک کریں گے مدینہ کے اوپر، مردوں کو قتل کریں گے اور مدینہ کی عورتوں کی عزت کو ہم لوٹیں گے۔ ایسی خطرناک دھمکیاں مکہ والوں نے مدینہ والوں کو دی، اور ان کی دھمکیوں کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی جو بڑا منافق تھا اور کچھ مدینہ کے مشرک لڑائی کے لیے جمع بھی ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور سمجھا کر کے کہا کہ جو مسلمان صحابہ ہے، جو تمہارے خاندانی بھائی ہے، وطن کے بھائی ہے، تمہارے رشتہ دار ہے، کیا ان کے ساتھ تم لڑنا چاہتے ہو، ان کو مارنا چاہتے ہو؟ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو سب ادھر ادھر چلے گئے اور مدینہ کی زمین پر لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی برکت سے۔ لیکن خطرہ تو ہو گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، رات جاگتے حضور رات بھر. ایک رات میں حضور نے فرمایا لیت رجلا من اصحابی صالحا یحرسن اللیل. صحابہ میں کوئی ہے نیک صالح جو رات کو یہاں چوکی کرنے کے لیے آئے؟ تو اتنے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تیار ہو کر کے آ گئے کہ حضور آپ اطمینان سے آرام فرمائیے, میں آپ کے گھر کی پوری رات چوکی داری کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی نیند سو گئے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی پوری رات حفاظت فرمائی. ایسے مسجد نبوی شریف میں جب ہم جاتے ہیں تو جو مبارک کھمبے ہیں ریاض الجنہ میں, اس میں ایک کھمبے پر لکھا ہوا ہے استوانت الحرس, وہاں حضور کے چوکیدار بیٹھتے تھے, سیکیورٹی گارڈ بیٹھتے تھے, اس لیے اس کھمبے کا نام ہو گیا استوانت الحرس, کہ حضور کی چوکیداری کرنے کے لیے جو صحابہ وہاں بیٹھتے تھے وہ یادگار اور مبارک جگہ آج بھی موجود ہے. پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس, اے نبی جی اللہ آپ کی حفاظت کریں گے, لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکی داروں کو رات میں ہی کہا جاؤ تم تمہارے گھر واپس چلے جاؤ, اپنے اپنے گھر جا کر کے سو جاؤ, میرے اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت آ گئی کہ میرے اللہ میری حفاظت کریں گے, اب تمہاری حفاظت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے اپنے گھروں پر جا کر کے آرام کرو. اس طرح حضور نے ان چوکی داری کرنے والوں کو روانہ فرما دیا اور ان کو گھر واپس بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پاک پہنچے تو اس کے بعد جو بڑے بڑے غزوات ہوئے جو قرآن میں بھی ہے حدیث پاک میں بھی ہے, تو انشاءاللہ اب مجلسوں میں ہم اس کو اس کی پوری تاریخ پورا اتہاس سنیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ہجرت کے سات مہینے ہوئے تھے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جماعت صحابہ کی روانہ فرمائی, جس کے امیر بنایا اپنے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ مکہ کا سردار ابو جہل 300 سپاہیوں کے ساتھ ملک شام گیا ہوا تھا تجارت اور بزنس کرنے کے لیے, اور وہ وہاں سے آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کی جماعت بھیجی جن کا امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا, اور سفید کپڑے کا جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کے ہاتھ میں دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے بہادر قریشی, اور سامنے ابو جہل بھی. اب دونوں جماعت سیف البحر ایک جگہ سمندر دریا کے کنارے وہاں آمنے سامنے ہو گئے. لڑائی ہونے کی تیاری تھی, اتنے میں قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی ابن عمر جوہینی آئے, آپس میں بات چیت کرائی, صلح شانتی کرائی اور لڑائی ہونے نہیں دی, لڑائی سے روکا اور ابو جہل مکہ کی طرف چلا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت مدینۃ المنورہ واپس تشریف لے آئے. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی کوشش یہی رہتی تھی کہ جنگ نہ ہو, لڑائی نہ ہو, امن سکون شانتی ہو. لیکن مکہ والوں نے طے کر لیا تھا, نکی کر لیا تھا, مدینہ والوں کو ستانا, مدینہ والوں کو پریشان کرنا, مدینہ پر اٹیک کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ختم کرنا, یہ انہوں نے نکی کر لیا تھا. اس کے لیے انہوں نے پلان بنا لیا تھا اور اس کے لیے جو ان کو مال کی ضرورت تھی, دولت کی ضرورت تھی, پیسوں کی ضرورت تھی, اس کے لیے وہ لوگ بزنس کر کے پیسے کماتے تھے. اور بزنس کے لیے کیپیٹل بھی صحابہ کرام کا, یعنی جو پیسے صحابہ کے مکہ میں تھے ہجرت کے وقت پر انہوں نے زبردستی لے لیے تھے, اسی پیسوں کے ذریعے سے یہ لوگ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ناپاک پلان بناتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ امن, شانتی, صلح, محبت کو پسند کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی, جھگڑے, فتنے, فساد, قتل کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. لیکن جب مکہ والوں نے خود شرارتیں کی, طوفان کھڑے کیے اور مکہ والوں نے دوسرے عرب لوگوں کو کھڑا کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کی اور اسلام کو اور نبی جی کو, صحابہ کو ختم کرنے کا ناپاک پلان بنایا, تو اس کے ڈیفینس کے لیے, اس کے دفاع کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے, جتنے حضور نے جنگیں لڑی, جتنے حضور نے دشمنوں سے مقابلے کیے, اس کا پہلا بہت بڑا مقصد تھا ظلم کو ختم کرنا, کہ ظلم باقی نہ رہے. اور دوسرا بہت بڑا مقصد تھا امن, سکون, چین کا ماحول قائم کرنا. اور تیسرا بڑا مقصد تھا انصاف قائم کرنا. اور چوتھا بڑا مقصد تھا فتنہ, فساد, آتنک کو ختم کرنا. ایسے پاکیزہ مقصد کے لیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے. سب سے پہلی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, یہ غزوہ ابوا, غزوہ ودان ہے. ہجرت کے تقریباً ایک سال کے بعد سفر کے مبارک مہینے میں ابوا کی طرف تشریف لے گئے. بحیرہ احمر, ریڈ سی, جو مدینہ سے کچھ دور یہ سمندر کا علاقہ ہے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے باہر جاتے تھے تو کسی کو مدینہ میں اپنی جگہ امیر بنا کے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پر امیر مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر کر کے تشریف لے گئے. تقریباً 60 مہاجرین صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور اس سفر کا مقصد یہی مقصد تھا کہ مکہ والے جو سیریا گئے ہوئے تھے اور پیسے کما کے لا کر مدینہ میں ظلم کرنا چاہتے تھے, ان کو روکنے کے لیے حضور تشریف لے گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا نامی جگہ پر پہنچے, اس سے پہلے پہلے تو مکہ والوں کا قافلہ بچ کر کے نکل گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوا کے علاقے میں پہنچے تو وہاں بڑے ایک سردار تھے اس علاقے کے, قبیلے بنو دمرا کے, مکشی ابن عمر زمری, ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور ان کے ساتھ شانتی کا قرار کیا, امن سکون محبت سے رہنے کا قرار کیا. اس میں خاص یہ بات بھی لکھی کہ جو شخص نیک ہوگا پرہیزگار ہوگا اس کی مدد کی جائے گی, اور امن سے رہیں گے, جان مال کی حفاظت کریں گے. تقریباً 15 دن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رہا اور صحیح سلامت آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ ابوا شہر مدینہ سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک تشریف لے گئے. آج بھی ابوا شہر آباد ہے اور لوگ اس طرف جاتے بھی ہیں, چونکہ اسی علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ماں آمنہ کی قبر بھی اسی علاقے میں ہے. غرض یہ کہ یہ سب سے پہلا غزوہ تھا جس کو غزوہ ابوا کہتے ہیں, غزوہ ودان کہا جاتا ہے, جو ہجرت کے 1 سال کے بعد ہوا, سفر کے مہینے میں ہوا, اور یہ 250 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 60 مہاجرین کو لے کر کے تشریف لے گئے. تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروائی امن سکون کے لیے تھی, تاکہ امن کا سکون کا ماحول قائم ہو, فتنہ فساد لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے, اور اللہ کی زمین پر اللہ کے سب بندے اطمینان سکون محبت بھائی چارے کے ساتھ رہوے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چاہت تھی.
معراج بی بی بابو بھائی بادلہ والا, اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم
بما هو اهله يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کی ایمان کی اسلام کی دین کی جان کی مال کی عزت کی عصمت کی جائیداد کی ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤں حفاظت فرماؤں حفاظت فرماؤں اے اللہ ارض مقدس کے اہل ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرماؤں مظالم کا خاتمہ فرماؤ عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ عافیت سلامتی عطا فرماؤ ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرماؤ اے اللہ اجڑو ہوؤں کو آباد فرماؤ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ اے اللہ تمام مساجد کی عبادت گاہوں کی مدارس کی مکاتب کی دینی اداروں کی دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت و نصرت فرماؤں اے اللہ ہم سب کو عافیت سلامتی عطا فرماؤں عمر میں برکت عطا فرماؤں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤں اے اللہ جو جس بیماری میں ہیں ان کو مکمل شفا اور عافیت عطا فرماؤ ہر ایک کی الجھنوں کو دور فرماؤ اے اللہ جن کے گھر میں بیٹے بیٹیاں جوان ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرماؤ جن کے گھر میں اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بناؤ اے اللہ اس مجلس میں موجود اپنے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤں اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
خاجة مايك لا بھائی سہارنپور کے سفیر ہے. فضائل اعمال جہاں لکھی گئی وہ حضرت شیخ زکریہ صاحب کے مدرسے کے ان کی مدد کرنی چاہیے. علیکم السلام. سب یہ ساری چھنے بھائی تاری. السلام علیکم.